بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں اے حمید کی تحریر کردہ سیریز وطن کے سرفروش کا پہلا ناول کارگل کے شاہین، جسے آپ کے لیے پیش کیا قرطبہ آڈیو لائبریری نے. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول کارگل کے شاہین پارٹ 1.
خفیہ آبدوز بحیرہ عرب کے سمندر میں 500 فٹ کی گہرائی پر 25 سمندری میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے بھارت کے رنکچ والے ساحل کے قریب پہنچ گئی تھی. اس وقت آبدوز کے ایک مربع انچ رقبے پر سمندر کا پانی 3 ٹن کا دباؤ ڈال رہا تھا. یہ جدید ترین آبدوز جس کے ملک کا نام میں یہاں ظاہر نہیں کروں گا، کھلے سمندر کے نیچے 1000 فٹ کی گہرائی تک سفر کرتے ہوئے جب بھارت کے رنکچ والے مغربی ساحل کے نزدیک پہنچی تو 500 فٹ اوپر آ گئی. آبدوز کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف انجنوں کے چلنے کی معمولی سی گونج اور کسی آلے کی ٹک ٹک کی دھیمی آواز سنائی دے جاتی تھی. ساحل کے زیادہ قریب آ جانے پر آبدوز مزید اوپر آ گئی. آبدوز کا کمانڈر پیریسکوپ کے ساتھ آنکھیں لگائے سمندر کے باہر کا منظر دیکھنے لگا. پیریسکوپ ایک ایسی دوربین ہوتی ہے جس کے اوپر ایک لمبا پائپ لگا ہوتا ہے. یہ پائپ سطح سمندر سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوتا ہے. اس دوربین کی مدد سے آبدوز کا کپتان زیر آب رہ کر بھی سمندر کے باہر کا منظر دیکھ سکتا ہے. یہ آبدوز بھارت کے مغربی ساحل پر کسی بھارتی جہاز کو تارپیڈو کا نشانہ بنانے آئی تھی، بلکہ اس کا ایک خفیہ مشن تھا. اس نے 2 پاکستانی کمانڈوز کو رات کی تاریکی میں بھارت کے مغربی ساحل کے ایک ویران ٹاپو پر اتارنا تھا. یہ ٹاپو ایک ویران اور گمنام چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کے آگے چند میل کے فاصلے پر پوربند کی بندرگاہ تھی. اس بندرگاہ کے شمال میں سمندر کا ریتیلا ساحل تھا جو بہاؤ نگر کی اہم ترین اور حساس ترین بندرگاہ تک پھیلا ہوا تھا. یہ 10 میل کا سفر تھا. دونوں پاکستانی کمانڈوز کو آبدوز کے کمانڈر کی طرف سے گرین سگنل مل چکا تھا اور وہ اپنے چھوٹے سے کیبن سے نکل کر کمانڈر کے پاس آ گئے تھے جو پیریسکوپ دوربین سے سطح سمندر کے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا. اگرچہ سمندر کے اوپر رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر پیریسکوپ میں ایسے لینز لگے ہوئے تھے جو رات کی تاریکی میں بھی دیکھے جا سکتے تھے. گرین سگنل کا مطلب تھا کہ کمانڈر کو ٹارگٹ نظر آ گیا ہے. آبدوز کے عملے کا ہر کارکن اپنی اپنی جگہ پر پوری مستعدی کے ساتھ بیٹھا کمانڈر کے سرخ سگنل کا انتظار کر رہا تھا. سرخ سگنل کے ملتے ہی آبدوز کو سمندر کی سطح پر آ جانا تھا. 2.5 منٹ کے بعد کمانڈر نے سرخ سگنل دے دیا. اس کے ساتھ ہی آبدوز کے بڑے ٹینک میں سے 1000 ٹن پانی ہوا کے دباؤ سے چلنے والے پمپ کے ذریعے 30 ٹن فی سیکنڈ کی رفتار سے خارج ہونا شروع ہو گیا اور آبدوز آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھتی چلی گئی. اس وقت آبدوز کے انجن بند کر دیے گئے تھے. دونوں کمانڈوز اوپر آبدوز کے گول ڈھکنے کی طرف جانے والے آہنی زینے کے پاس آ گئے. دونوں نے غوطہ خوری کے سوٹ پہن رکھے تھے جو ان کے جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. نائلون کے بڑے تھیلے ان کے قریب ہی رکھے ہوئے تھے. آبدوز کو سمندر کی سطح پر ابھرتے ہوئے 15-20 سیکنڈ لگ گئے. جیسے ہی آبدوز سطح سمندر پر ابھری، اس کا گول بڑا ڈھکن کھل گیا. دونوں کمانڈوز نے تھیلے کاندھوں پر ڈالے اور آہنی زینہ چڑھ کر آبدوز کے باہر آ گئے. اس وقت رات کا 1:15 بجا تھا. یہ دشمن کا ساحلی اور حساس ترین علاقہ تھا. سمندر پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. آبدوز وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی تھی. آبدوز کے سطح سمندر پر آتے ہی دونوں کمانڈوز نے نائلون کے تھیلے اپنے کمر پر باندھے، آکسیجن ماسک چہروں پر چڑھائے اور سمندر میں کود گئے. نقشے کی مدد سے انہیں ویران جزیرے کی سمت پوری طرح سے ذہن نشین کروا دی گئی تھی. وہ سمندر کے اندر غوطہ لگانے کے بعد ٹھیک سمت کو تیرتے چلے گئے. ان کے پیچھے آبدوز سمندر میں غوطہ لگا گئی تھی. ان کمانڈوز کا مشن کیا تھا آپ کو آگے چل کر معلوم ہو جائے گا. جو چیز میں آپ کو نہیں بتاؤں گا وہ ان کمانڈوز کے نام اور حلیے ہیں. نام میں فرضی رکھوں گا اور حلیے بتانے کی ضرورت نہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں کی عمریں 25 اور 26 سال کے درمیان تھی. پورے جوان تھے, جسم کثرتی اور صحت مند تھا. مکمل طور پر تربیت یافتہ کمانڈوز تھے اور مارشل آرٹ کے ماہر تھے. سمندر کے اندر ہی اندر 2.5-3 میل تک تیرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے سطح سمندر پر ابھر آئے. آگے سینئر کمانڈو عمران تھا اور اس کے پیچھے کمانڈو جبران تھا. ان کی دائیں جانب دور سمندر میں کھڑے جہازوں اور بندرگاہ پور بندر کی روشنیاں نظر آ رہی تھی, جن کا عکس سمندر میں جھلملا رہا تھا. وہ ان روشنیوں کی مخالف سمت میں تیرتے ہوئے ویران ٹاپو کے ساحل پر نکل آئے. ساحل پر نکلنے کے فوراً بعد انہوں نے اپنے پاؤں سے تیرنے والے فلیپر اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیے. وہ انہیں وہاں پھینک نہیں سکتے تھے, کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہاں کمانڈوز اترے ہیں اور دشمن ہوشیار ہو جاتا, اور حساس ترین علاقے میں تو فوری طور پر بڑی سرگرمی سے کمانڈوز کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹاپو زیادہ چوڑا نہیں تھا. اندھیرے میں کچھ فاصلے پر ٹاپو کا دوسرا ساحل تھا جہاں تاریکی چھائی ہوئی تھی. دونوں کمانڈوز دوسرے ساحل کے چاروں طرف سے ہوتے ہوئے ہوشیار ہو کر چلے جا رہے تھے. پھر وہ ایک خشک سرکنڈوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے. ان کی نظریں دور ساحل کے اندھیروں پر جمی ہوئی تھی. جب انہیں بیٹھے بیٹھے ایک منٹ گزر گیا تو کمانڈو جبران نے آہستہ سے کہا, کہیں اپنا آدمی پکڑا تو نہیں گیا؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی. کمانڈو عمران دور اندھیرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ویسے ہمیں ایک خفیہ سگنل کا انتظار کرنا ہوگا. اتنے میں دور اندھیرے میں روشنی کا ایک نقطہ 3 بار ٹمٹمایا. کمانڈو عمران کے ہاتھ میں چھوٹی پینسل ٹارچ تھی. اس نے ٹارچ کا رخ دوسرے ساحل کی طرف کر کے اسے 3 بار روشن کیا. اس کے بعد اندھیرے میں دور صرف ایک بار روشنی چمکی. یہ اس بات کا سگنل تھا کہ سب ٹھیک ہے. ان کا اپنا آدمی جزیرے پر پہنچ چکا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا. دونوں کمانڈوز نے جلدی جلدی اپنا اپنا تھیلا کھول کر مچھروں کے کپڑے نکالے, غوطہ خوری کا سوٹ اتار کر فلیپر اور آکسیجن ماسک کے ساتھ ایک طرف رکھ کر مچھروں کے کپڑے پہنے, اور تھیلوں میں سے چھوٹا بیلچا نکال کر وہاں گھڑا کھود کر غوطہ خوری کے سوٹ, فلیپر, آکسیجن ماسک اس میں دبا کر اوپر جھاڑیوں کی شاخیں توڑ کر ڈال دی. اپنے اپنے پستول سیٹ کیے. دونوں کے پاس خاص کمانڈو بلاک 17 کا 9mm آٹومیٹک پستول تھا, جس کے میگزین میں سے 17 راؤنڈ فائر ہوتے تھے. یہ خاص کمانڈو کا پستول تھا جس کا وزن ہلکا تھا اور جس کی گولی جسم کے اندر جا کر ہینڈ گرینیڈ کی طرح پھٹتی تھی. دونوں کمانڈوز یعنی کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران وہیں ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کر اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے انہیں آل کلیئر کا سگنل ملا تھا. پستول ابھی تک ان کے ہاتھوں ہی میں تھے, کیونکہ یہ دشمن کا سگنل بھی ہو سکتا تھا جس نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے سگنل پکڑ لیے ہوں. چند لمحوں کے بعد دور اندھیرے میں 3 بار روشنی کا نقطہ روشن ہو کر بجھ گیا. یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں. کمانڈو عمران نے 3 بار ٹارچ روشن کر کے جوابی سگنل دیا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ساتھ ہی اپنے ساتھی کمانڈو جبران کو اشارہ کیا. کمانڈو جبران دوڑ کر 15 گز کے فاصلے پر گیا اور پستول دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوندھے منہ ریت پر لیٹ گیا. اس لیے کیا گیا کہ اگر اپنے آدمی کی جگہ دشمن آ رہا ہو تو اسے وہیں ڈھیر کر دیا جائے. تھوڑی دیر کے بعد ایک انسانی سایہ رات کی تاریکی میں کمانڈو عمران کے سامنے آ کر رک گیا. اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا, میری بچی کو پیاس لگی ہے, کیا پینے کو پانی مل جائے گا؟ یہ کوئی خفیہ کوڈ فکرا تھا. اس کے جواب میں کمانڈو عمران نے کوڈ جملہ بولا, کیا راون کی لنکا جل رہی ہے؟ انسانی سایہ نے مزید کوڈ الفاظ میں کہا, بیار بھیڑ کے پنچھی اڑ گئے ہیں. ان خفیہ اشاراتی جملوں کے بعد جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کی شناخت ہو گئی تو کمانڈو عمران نے کمانڈو جبران کو ہلکی سی سیٹی بجا کر واپس بلا لیا. اندھیرے میں آنے والے اجنبی نے عمران اور جبران سے ہاتھ ملایا اور پوچھا, سمندر میں کسی نے پیچھا تو نہیں کیا؟ کمانڈو عمران نے جواب دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ویسے بھی ہم سمندر کے اندر تیر رہے تھے. تمہارے اپنے کپڑے کہاں ہیں؟ اجنبی نے پوچھا. عمران نے کہا, وہ ہم نے زمین میں دبا دیے ہیں. میرے ساتھ آ جاؤ. یہ کہہ کر اجنبی نے دونوں کمانڈوز کو ساتھ لیا اور ریت پر سمندر کی مخالف سمت کو چل پڑے. تاریخ رات میں سمندر کے کنارے کی ریت دور تک پھیلی ہوئی دھند کی طرح نظر آ رہی تھی. اجنبی گائیڈ نے بھی ساحلی مچھیروں کا لباس پہن رکھا تھا. یہ علاقہ جہاں دونوں کمانڈوز عمران اور جبران اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں ریت کے میدان میں اندر کی طرف چلے جا رہے تھے, خلیج کچھ کے دائیں بازو کا علاقہ بڑا حساس تھا. خلیج کچھ میں انڈین نیوی کا اہم ترین خفیہ اور سب سے بڑا فوجی بحری اڈا تھا، جہاں بھارت کے بڑے جنگی بحری جہاز میسور اور رنجیت کے علاوہ بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک سیارہ بردار بحری جہاز وکرانت بھی لنگر انداز تھا۔ اسی جہاز کے عرصے پر 80 لڑاکا بمبار طیارے تھے۔ ان کے علاوہ اسی خلیج میں انڈین نیوی کے فریٹ یعنی آبدوز شکن جہاز بھی گشت کرتے رہتے تھے۔ اس اہم ترین بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے کاٹیاوار سے لے کر سورت کے ساحل تک ساحلی توپ خانے کی بے شمار توپیں نصب کی گئی تھی۔ اس بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے جام نگر اور راجکوٹ کے ارد گرد 6 ہوائی اڈوں پر انڈین ایئر فورس کے لڑاکا اور بمبار طیارے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ خلیج کچھ کے اس حساس ترین بحری فوجی اڈے سے شمال کی جانب دوارکا کے مقام پر حملہ آور طیاروں کو قبل از وقت خبر دینے کے لیے ایک بے حد طاقتور ریڈار نصب تھا۔ یہ ریڈار پاکستان پر ہوائی حملے کی صورت میں کراچی، حیدرآباد اور رحیم یار خان تک بھارتی بمبار طیاروں کی بخوبی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پوربندر کے مقام پر گولہ بارود اور اہم جنگی ساز و سامان کا بہت ذخیرہ بھی ڈمپ تھا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے دونوں جانباز کمانڈوز اپنی جان کا کتنا بڑا خطرہ مول کر دشمن کی سرزمین پر اترے تھے۔ یہ وہ مشن تھا کہ جس پر جانے والے محب وطن کمانڈوز میں سے کوئی ہی واپس آتا۔ ریت کے میدان میں ایک گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ایک جگہ پر سمندر اندر کی جانب آ گیا ہوا تھا اور وہاں کھاڑی بن گئی تھی۔ یہاں ان کے اجنبی گائیڈ نے ٹیلے کے پیچھے ایک چھوٹی کشتی چھپا رکھی تھی۔ وہ کشتی پر بیٹھ گئے اور کھاڑی میں اوپر کی طرف کشتی کھینے لگے۔ اندھیرے میں ان کا گائیڈ انہیں سمت اور راستہ دکھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کمانڈو عمران سے کہہ رہا تھا، یہاں ہم اپنی کمانڈوز کی مدد کے لیے مقامی مچھیروں میں سے ایک آدھ کو بھاری معاوضہ دے کر چند گھنٹوں کے لیے خرید لیا کرتے ہیں، لیکن تمہارا مشن اتنا اہم اور نازک تھا کہ ہمیں کسی بھی مسلمان یا غیر مسلمان مچھیرے کو اعتماد میں لینے کو سختی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے تم لوگوں کو بھاؤ نگر تک پہنچانے کی میری ڈیوٹی لگائی گئی۔ کمانڈو جبران نے پوچھا، یہاں سے بھاؤ نگر کتنے فاصلے پر ہے؟ گائیڈ بولا، 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ گائیڈ مچھیرے نے کشتی میں پہلے سے مچھلیوں کے 2 بھرے ہوئے ٹوکرے رکھ دیے تھے تاکہ اگر راستے میں انڈین نیوی کی کوئی گشتی موٹر بوٹ آ جائے تو وہ انہیں یہی کہے گا کہ ہم مچھیرے ہیں اور رات کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے کھاڑی میں نکلے ہیں۔ یہ بات گائیڈ مچھیرے نے کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران کو بھی سمجھا دی تھی۔ ان دونوں کمانڈوز کو اس علاقے کی گجراتی کاٹیاواڑی زبان کی بھی اچھی طرح سے ٹریننگ دے دی گئی تھی اور وہ دونوں گجراتی زبان روانی سے بول اور سمجھ لیتے تھے۔ ان کو ہر طرح سے مکمل تربیت دے کر اس مشن پر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ بات گائیڈ مچھیرے کو بھی معلوم تھی کہ دونوں کمانڈوز گجراتی زبان بول اور سمجھ لیتے ہیں۔ باقی 2-4 ضروری باتیں اس نے عمران اور جبران کو زبانی سمجھا دی تھی۔ گائیڈ مچھیرا اور کمانڈو عمران کشتی کے چپو چلا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جبران چپو سنبھال لیتا تھا اور گائیڈ مچھیرا مہار تھام لیتا تھا تاکہ کشتی کو صحیح سمت پر چلائے رکھے۔ اندھیری رات میں 1.5 گھنٹے کے سمندری سفر کے بعد انہیں دور سے ساحل پر روشنیاں نظر آنے لگی۔ گائیڈ نے بتایا کہ ہم بھاؤ نگر کی خلیج کی اہم اور حساس بندرگاہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ خلیج کچھ کا یہ علاقہ آبنائے کی طرح تھا، جہاں سمندر ایک دریا کی طرح اندر کو دور تک چلا گیا تھا۔ بھاؤ نگر آبنائے کا آخری کنارہ تھا۔ بھاؤ نگر پہنچ کر سمندر ختم ہو جاتا تھا۔ یہاں سمندری آبنائے کا راستہ اتنا تنگ ہو جاتا تھا کہ اس میں سے صرف ایک بڑا جنگی جہاز ہی گزر سکتا تھا۔ اس آبنائے میں انڈین نیوی کے آبدوز شکن فریٹ چھوٹے جہاز دن رات گشت لگاتے رہتے تھے۔ گائیڈ نے کشتی کے آگے کی جانب کے چپو خود سنبھال لیے تھے۔ اس نے بتایا کہ ہم کشتی کو بھاو نگر کی بندرگاہ کے سمندر کی جانب نہیں لے جا سکتے، وہاں جانے کی کسی مچھرے کو اجازت نہیں۔ ہم بندرگاہ کے بہت پیچھے ایک چھوٹی سی کھاڑی میں سے گزر کر ساحل پر اتریں گے اور وہاں سے ہمیں اندھیرے میں چھپ کر بھاو نگر تک پیدل جانا ہوگا۔ گائیڈ نے کشتی کو بندرگاہ کی سمت سے ہٹا کر چھوٹی کھاڑی کی طرف ڈال دیا۔ این اسی وقت سمندر میں ایک گشتی موٹر بوٹ نمودار ہوئی۔ اس کی تیز روشنی ان کی کشتی پر پڑ رہی تھی۔ گائیڈ مچھیرے نے فوراً ہم سے پستول لے کر کشتی کے ایک خفیہ خانے میں چھپا دی اور کہا، یہ انڈین نیوی کی پیٹرولنگ موٹر بوٹ ہے، تمہیں کیا کہنا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ याद रखना गुजराती के सिवा कोई और जबान मत इस्तेमाल करना। इमरान और जिब्रान गाइड की हिदायत के मुताबिक टोकरों में से मछलियां निकाल निकाल कर प्लास्टिक के थैलों में डालने लगे। उन्होंने गश्ती मोटर बोट की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी। ये जाहिर किया कि ये तो हमारा रोज का मामूल है और हम इस चेकिंग के आदि हैं। इतने में मोटर बोट उनके करीब आ गई। मोटर बोट पर नेवी का झंडा लहरा रहा था। डेक की रोशनी में उन्हें 6-7 बहरिया के फौजी स्टेन गन पकड़े खड़े नजर आए। मोटर बोट ने कश्ती के गिर्द एक चक्कर लगाया और कश्ती के उनके एन करीब आकर रुक गई। एक बहरी अफसर ने गुजराती जबान में गरज कर पूछा, इधर से क्या कर रहे हो? गाइड ने गुजराती जबान में कहा, महाराज गरीब मचेरे हैं, रात को मछलियां पकड़ने निकले थे, अब घरों को वापस जा रहे हैं। एक बहरी फौजी कश्ती में आ गया। उसने मछलियों के टुकड़ों को इधर उधर करके देखा, फिर इमरान और कमांडो जिब्रान को सर्च लाइट की रोशनी में गौर से देखा और इनसे गुजराती में पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? कमांडो इमरान को जैसा कि समझाया गया था उसने गुजराती में जवाब दिया, पट फीडर के मछेरे हैं, माड़ा खाड़ी में रात को ही शिकार पर निकलते हैं। हमारी बारी रात को ही आती है सरकार, हम गरीब मछेरों को दिन के वक्त कोई भी मछलियां नहीं पकड़ने देता। इसी दौरान एक और फौजी कश्ती में उतर आया और वो कश्ती की अच्छी तरह से तलाशी ले रहे थे। हमको पकड़वाने वाली कश्ती में एक ही चीज थी, यानी हमारे ग्लॉक 17 कमांडो पिस्तौल, लेकिन वो कश्ती के एक ऐसे खुफिया खाने में छुपाए गए थे कि बहरी सिपाहियों को की नजर उन पर नहीं पड़ सकती थी। मोटरबोट के ऊपर से किसी अफसर ने चिल्लाकर अपने फौजियों से अंग्रेजी में पूछा, ये कौन लोग हैं? कश्ती में खड़े बहरी फौजी ने कहा, सर मछेरे हैं। अफसर ने तेज लहजे में अंग्रेजी में कहा, तो फिर वक्त क्यों जाया करते हो, ऊपर आ जाओ। दोनों बहरी फौजी जल्दी से मोटरबोट की सीढ़ी चढ़कर ऊपर डेक पर चले गए। मोटरबोट ने दोबारा हॉर्न दिया और इंजन स्टार्ट होने के बाद वो घूमकर आबनाए के दहाने के समंदर की तरफ चल दी। इमरान और जिब्रान ने इत्मीनान का सांस लिया। गाइड ने चप्पू संभाल लिया और वहां की उर्दू में कहा, खुदा ने मुसीबत को टाल दिया। ये गाइड मुसलमान मछेरा था। इसे मालूम था कि दोनों कमांडोज भी मुसलमान हैं, मगर हिंदू बनकर आए हैं और भावनगर अपने खास आदमी के पास हिंदू बनकर ही जाएंगे। इसका असली नाम मुसलमानों वाला था, जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि वो भावनगर में क्या कारोबार करता था और इसका दफ्तर कहाँ पर था। मैं इसे दुकानदार जाहिर करूंगा और इसका हिंदुआना नाम भी आपको फर्जी बताऊंगा। इसका वो हिंदुआना नाम नहीं बताऊंगा जिस नाम से वो आज भी भावनगर में बैठा, यानी दुश्मन के पेट में बैठा। इसके पाकिस्तान दुश्मन अजायम की एक एक लम्हे की रिपोर्ट पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है और यूं मौत के मुंह में बैठा वतन अजीज की खिदमत में मगन है। इस मुहिब वतन के असली मुसलमानों वाले नाम बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसका वो हिंदुआना नाम भी नहीं बताऊंगा जिस नाम से वो वहाँ 25 साल से बैठा कारोबार कर रहा है। मैं इसका फर्जी हिंदुआना नाम चंद्रकांत रख लेता हूँ। इमरान और जिब्रान दोनों कमांडोज ने गाइड को बता दिया था कि उन्होंने धर्म दास और देवी रुत अपने नाम रखे हैं। कमांडो इमरान ने कहा, मैंने अपना नाम धर्म दास रखा है, और जिब्रान ने कहा, मैंने अपना नाम देवी रुत रखा है। गाइड ने कहा, इन नामों को अच्छी तरह से जहन में बिठा लो और जबान पर चढ़ा लो, अगर कहीं जरा सी भूल चूक हो गई तो मारे जाओगे, बल्कि तुम एक दूसरे को इसी हिंदुआना नामों से बुलाया करो। अपना आदमी जो 25 साल से भारत के साहिली शहर भावनगर में दुश्मन के पेट में बैठकर कारोबार कर रहा था और उसने अपना नाम चंद्रकांत गुजराती मशहूर कर रखा था, इसके बारे में इमरान और जिब्रान को भी पूरे तौर पर ब्रीफ कर दिया गया था, यानी इसकी फोटो भी पाकिस्तान में उन्हें दिखा दी गई थी और इसका असली इस्लामी नाम भी बता दिया गया था और ये भी बता दिया गया था कि वो सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर का बाशिंदा है और इसका कोई नाम शादी रखा गया है। लेकिन इमरान और जिब्रान को सख्ती से हिदायत की गई थी कि वो ज्यादातर इसे चंद्रकांत या महाशा जी के नाम से ही बुलाएं। पाकिस्तान का ये गुमनाम मुहिब्बे वतन जांबाज, जिसका नाम शाहजी और भारत में जिसका नाम चंद्रकांत था, 1971 की जंग के फौरन बाद गुजरात काठियावाड़ के मशहूर शहर अहमदाबाद स्मगल कर दिया गया था। वहाँ उसने गुजराती जबान पर उबूर हासिल किया और 4-5 साल वहीं रहा। इसके बाद एक सोची समझी स्कीम के तहत भावनगर के बंदरगाही शहर में आ गया और एन इस मकाम पर जहाँ अंदर की तरफ आया हुआ समंदर खत्म हो जाता था और जहाँ खाड़ी के एक ममनुआ इलाके में इंडियन नेवी के जंगी और जहाज और तैयारा बरदार जहाज विक्रांत और मैसूर और रंजीत आबदोश ٹریک جہازوں کی حفاظت میں لنگر انداز ہوتے تھے، بندرگاہ کے عقب کی ایک مارکیٹ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ ہم اس کاروبار کی نوعیت آپ کو نہیں بتائیں گے، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک عام قسم کا کاروبار تھا جس کی شاہ جی اور چندر کانت گجراتی کو خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ ایک دکان میں اس نے اپنا چھوٹا سا دفتر بنا لیا تھا، دکان کے اوپر ایک چوبارہ تھا جس میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے ماتا پتا بمبئی میں رہتے تھے، وہ گجراتی تھے اور سورت کے رہنے والے تھے۔ وہ بمبئی میں پیدا ہوا، پھر ماتا پتا کے ساتھ سورت آ گیا۔ ابھی 10 برس کا تھا کہ ماتا پتا سوگباش ہو گئے، یعنی مر گئے۔ ایک رشتے دار نے اسے پڑھایا لکھایا، وہ بڑا ہوا تو بمبئی واپس چلا گیا اور اپنا آبائی کام کرنے لگا۔ وہاں کاروبار نہ چلا تو بھاونگر میں آ گیا، جہاں اس کا کاروبار تھوڑا جم گیا۔ وہ ایک خاص مشن لے کر بھاونگر میں آیا تھا۔ اس کا کام آبنائے کی کھاڑی میں انڈین نیوی کے طیارہ بردار اور جنگی جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی اور ان کے خفیہ اڈوں کا سراغ لگانا تھا۔ جب وہ بھاونگر میں آیا تھا تو انڈیا کے پاس کوئی طیارہ بردار جہاز نہیں تھا، صرف جنگی جہاز تھے۔ پھر انڈیا نے ایک طیارہ بردار جہاز تیار کر لیا جس پر 80 طیارے اترتے اور چڑھتے تھے۔ انڈین نیوی نے 1965 کی جنگ میں ناکامی کے بعد اپنے جنگی جہازوں اور آبدوز شکن تباہ کن جہازوں میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا تھا۔ اسی وقت انڈین آرمی کے پاس ایک طیارہ بردار بحری جہاز، 7 بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز، 50 آبدوز شکن ٹریکٹ اور تقریباً نصف درجن بڑے جنگی جہاز تھے، جن کی نمائش جنگی مشقوں میں انڈین نیوی کی طرف سے ہوتی رہتی تھی۔ متفرق جنگی جہاز 20 تھے اور 3 فلیٹ ٹینکرز تھے۔ مارچ 1975 میں انڈین نیوی نے پاکستان کو فرضی نشانہ بنا کر بمبئی اور کوچین کے ساحلوں سے دور جنگی مشقیں بھی کی تھی۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی انڈین نیوی کی بحری قوت اور اس کے جنگی جہازوں کی نقل و حرکت کی پوری رپورٹ تیار کر کے خفیہ نقطوں کی زبان میں لکھ کر پاکستان برابر بھیجتا رہتا تھا۔ یہ کام اسے انتہائی خفیہ طریقے سے اور بڑی احتیاط سے کرنا پڑتا تھا۔ یہ اس قدر خطرناک کام تھا کہ ذرا سی غفلت اسے انڈین نیوی کے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے لا کھڑا کر سکتی تھی اور اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو سکتا تھا، لیکن وہ یہ کام رضاکارانہ طور پر وطن عزیز کی محبت اور اس کی سالمیت اور اس کے استحکام کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بھارت کی ہندو حکومت نے پاکستان کے وجود کو ابھی تک دل سے تسلیم نہیں کیا اور وہ اسے ختم کرنے کے ناپاک عزائم رکھتی ہے۔ شاہ جی اور چندرکانت گجراتی کا اپنے حلقے میں بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو جین مت کا پیروکار ظاہر کیا تھا اور جانوروں کے ہسپتال کے لیے ہر ماہ ایک خاص رقم بطور چندہ دیتا تھا۔ جین مندر میں جا کر پوجا پاٹ بھی کیا کرتا تھا۔ ماتھے پر جینوں کی طرح سفید تلک ہر وقت لگائے رکھتا تھا۔ کسی نشے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر اس نے شادی کی تو ظاہر ہے کسی ہندو عورت سے ہی شادی کرے گا اور یوں اس کے مسلمان ہونے کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس نے مشہور کر رکھا تھا کہ میں جینی مہاتما اور دھنا جی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ساری عمر برہمچاری رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا۔ محلے میں لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ہندوؤں میں بیٹھ کر وہ اکثر پاکستان کے خلاف بولا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہمیں بھارت ماتا کے اس ٹکڑے کو جو اس سے جدا کر دیا گیا ہے پھر سے جوڑنا ہے۔ سیاست میں وہ صرف دیش بھگت تھا اور کسی خاص سیاسی جماعت سے منسلک نہیں تھا۔ نہ وہ گوشت کھاتا تھا، نہ سگریٹ شراب پیتا تھا۔ اسی طرح اس نے سرکاری حلقوں میں بھی ایک خاص سطح پر کافی اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ شاہ جی اور چندرکانت گجراتی کا تعارف یہ بڑا ضروری تھا، کیونکہ ہمارے دونوں کمانڈوز عمران اور جبران اسی کے پاس جا رہے تھے اور اسی نے انہیں آگے کے مشن کے سلسلے میں گائیڈ کرنا تھا۔ اب ہم واپس اپنے جانبازوں کے پاس آتے ہیں، جو اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں بھاونگر کی کھاڑی سے کافی پیچھے رات کی تاریکی میں ساحل پر اتر چکے ہیں۔ ساحل پر اترنے سے پہلے انہوں نے کشتی کے خفیہ خانے میں سے اپنے آٹومیٹک پسٹول نکال کر اپنے لباس میں چھپا لیے۔ ہندوستان میں ابھی برسات کا سیزن شروع نہیں ہوا تھا۔ پاکستان میں سردیوں کا موسم تھا، لیکن گجرات کاٹیاواڑ کے علاقے میں صرف رات کو ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ گائیڈ نے بتایا کہ دن کے وقت یہاں گرمی ہوتی ہے اور سمندر کے قریب جو علاقے ہیں وہاں ہبس بھی ہو جاتا ہے۔ گائیڈ 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک طرف کو کئی جھونپڑیاں بنی تھی، یہ ماہی گیروں کی جھونپڑیاں تھی۔ یہ لوگ ان جھونپڑیوں سے کچھ فاصلے پر ہو کر گزر رہے تھے۔ खाड़ी वाली बंदरगाह और खाड़ी के समंदर में खड़े एक दो जहाजों की रोशनियां नजरों से ओझल हो गई थी और अब भावनगर शहर की रोशनियां नजर आने लगी थी। ये रोशनियां काफी दूर दाएं जाने पर थी। गाइड इन रोशनियों की तरफ बढ़ रहा था। ताड़ी के सतून ऐसे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक झोंपड़े के पास आकर हमारा गाइड रुक गया। कहने लगा, आधी रात के बाद शहर में जाना ठीक नहीं, ये हसास इलाका है, रात के वक्त पुलिस गश्त पर रहती है, थोड़ी सी रात रह गई है, यहाँ आराम करते हैं, दिन चढ़ेगा तो शहर का रुख कर लेंगे। झोंपड़े में बांस की तीन चार चारपाइयां बिछी हुई थी। दोनों थके हुए थे, चारपाइयों पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए। सुबह के वक्त गाइड ने उन्हें जगा दिया। यहाँ से वो भावनगर शहर की तरफ चल पड़े। ये इतना बड़ा शहर नहीं था, दिन काफी निकल आया था, बाजार में दुकानें खुली थी, हर किस्म का ट्रैफिक रवादावा था। दोनों कमांडोज इमरान और जिब्रान अपने गाइड के साथ चल रहे थे और मछेरों के लिबास में थे। किसी कोन पर शक नहीं हो सकता था, मछेरे शहर में आते जाते रहते थे। चलते चलते वो एक बाजार में आ गए जहाँ से काफी फासले पर बंदरगाह में खड़े दो एक जहाजों के मस्तौल नजर आ रहे थे। गाइड कहने लगा, यही वो खाड़ी है जहाँ इंडियन नेवी के बहरी जंगी जहाज एक खुफिया मकाम पर खड़े किए जाते हैं। जिस जहाज के मस्तौल तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये मर्चेंट नेवी का मालबरदार जहाज है, जंगी जहाज यहाँ से नजर नहीं आ सकते। जिस सड़क पर वो चले जा रहे थे, वो एक चौक में आकर बाएं जानेब एक छोटी सी सड़क की तरफ मुड़ गई, जिसके दोनों जानेब ढलवा छतों वाले मकान खड़े थे। इसी सड़क पर दुकानें नहीं थी, दफ्तर बने हुए थे जिनके बाहर कहीं छोटी कारें और कहीं स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़े थे। एक दो मंजिला बस इनके करीब से होकर गुजर गई। इसी सड़क पर हमारे आदमी शाजी और चंद्रकांत जाति ने एक ऑफिस खोल रखा था। ये ऑफिस एक लंबी दुकान की शक्ल में था, पीछे हार्डबोर्ड की दीवारें खड़ी करके पार्टीशन की हुई थी। आगे आमने सामने छह सात बेत की पुरानी कुर्सियां और एक छोटी मेज पड़ी थी। दीवार पर जेमत के बानी वर्धना की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी हुई थी, जिसके नीचे कागज पर फूल पड़े थे और लोबान सुलग रहा था। शाजी और चंद्रकांत गुजराती पार्टीशन के अंदर मेज कुर्सी लगाए बैठा एक रजिस्टर देख रहा था। इसके पास एक उधेड़ उम्र कांग्रेसी टोपी वाला मुंशी झुक कर खड़ा था। गाइड दोनों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो गाइड के साथ साथ दोनों कमांडोज और इमरान और जिब्रान ने भी हाथ जोड़कर गुजराती जबान में प्रणाम किया। चंद्रकांत गुजराती ने गाइड की तरफ देखकर गुजराती में कहा, इस दफा तुम्हारी मछलियों की सप्लाई बिल्कुल ठीक नहीं थी, अगर इस तरह काहली से सप्लाई करोगे तो मुझे तुम्हारा ठेका कैंसिल करना पड़ेगा। इमरान और जिब्रान कौर से शाजी और चंद्रकांत गुजराती को देख रहे थे। उनकी उम्र 50 के करीब होगी, सर दरमियान से गंजा था, छोटी छोटी मूछें और सर के बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। उसने खद्दर का कुर्ता पजामा पहन रखा था, सर पर शुतरी रंग की मैली सी गांधी कैप थी और आंखों पर नजर का चश्मा लगा हुआ था। गाइड ने माजरत पेश करते हुए गुजराती जबान में कहा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं खुद मौके पर पहुंचकर माल चेक किया करूंगा। बैठ जाओ, चंद्रकांत ने कहा, ये मछेरे कौन है? चंद्रकांत को मालूम हो गया था कि गाइड अपने साथ वही दो पाकिस्तानी कमांडोज लाया है जिसके बारे में उसे पेश की इत्तला मिल चुकी थी, लेकिन दफ्तर के हिंदू मुंशी के सामने इस किस्म की बातें करना जरूरी थी। गाइड ने इमरान और जिब्रान की तरफ इशारा करके कहा कि हमने नए मछेरे भर्ती किए हैं, मैंने खाड़ी वाले गोदाम में ले जा रहा हूँ, सोचा आपसे भी मिलाता जाऊं। चंद्रकांत गुजराती ने मुंशी से गुजराती जबान में ही कहा, वर्मा जी आप डिसाई सेठ के पास जाएं और खुद चेक करके आए, ये लोग अपने तौर पर कभी अदायगी नहीं करेंगे। ठीक है महाराज, ये कहकर मुंशी चंद्रकांत गुजराती के कमरे से निकल गया। पार्टीशन की दीवार में से छोटी सी खिड़की पर शीशा लगा हुआ था, इस शीशे में से दफ्तर का मुंशी कागज पर कुछ लिखता नजर आ रहा था। मुंशी ने लिखा हुआ कागज अपनी वास्किट की जेब में डाला और दुकान से उतरकर डिसाई सेठ की दुकान की तरफ चल पड़ा। मुंशी के जाने के बाद चंद्रकांत का छोटा सा दफ्तर खाली हो गया। तब उसने इमरान और जिब्रान की तरफ मुखातिब होकर गुजराती जबान में ही पूछा, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम दोनों वही पाकिस्तानी कमांडोज हो जिनकी मुझे इत्तला दी गई है, तुम्हें अपनी शनाख्त के लिए कोर्ट जुमलों को दोहराना होगा। इमरान ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। चंद्रकांत गुजराती ने खुफिया जबान में एक जुमला बोला, इसके जवाब में इमरान ने भी खुफिया जबान में एक और जुमला बोल दिया। چندرکانت نے دوسرا جملہ جبران کو مخاطب کر کے بولا، جبران کو بھی خفیہ کوڈ بتا دیا گیا تھا، چنانچہ اس نے بھی خفیہ زبان میں ہی ٹھیک جملہ دہرا دیا۔ چندرکانت نے گائیڈ کی طرف دیکھا اور بولا، تم اپنے کام پر واپس جاؤ، مجھے پاکستان سے جن دو کمانڈوز کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی وہ یہی ہیں، اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ عمران اور جبران نے بھی تصدیق کر لی تھی کہ یہ وہی چندرکانت گجراتی ہے جو حقیقت میں مسلمان پاکستانی جاسوس ہے اور عرصہ 25 برس سے دشمن کے مورچے میں بیٹھا اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، اور جس کی فوٹو پاکستان سے روانہ ہوتے وقت ان دونوں کو دکھا دی گئی تھی۔ گائیڈ نے کمانڈو عمران اور جبران سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد لمبی دکان میں بنا ہوا شاجی اور چندرکانت کا دفتر بالکل خالی ہو گیا۔ اب وہاں ان تینوں کے سوا چوتھا کوئی نہیں تھا۔ چندرکانت نے پنجابی میں دونوں سے پوچھا، راستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پنجابی زبان میں جواب دیا، جب آپ دوست ہمیں سمندر پر نکالنے کے لیے باہر آئی تو اس وقت ضرور خطرہ تھا کہ کہیں دشمن کا ریڈار اسٹیشن ہمیں دیکھ نہ لے، لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ شاجی اور چندرکانت نے پنجابی میں عمران سے کہا، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا، اللہ ہمارے بارے میں تمہیں رپورٹ مل چکی ہوگی کہ ہمارا پروگرام کیا ہے۔ چندرکانت کہنے لگا، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کمانڈو عمران بولا، ہمارے مشن کا خفیہ مشن یو بوٹ 29 رکھا گیا ہے، یعنی مشن آبدوز 29، یہ مجھے معلوم ہے۔ چندرکانت یعنی شاجی نے اپنی اینک کے شیشے رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا، میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون آگے جائے گا اور کون یہاں رکے گا۔ عمران نے کمانڈو جبران کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کمانڈو جبران یہیں پیچھے رہے گا اور میں یعنی کمانڈو عمران آگے جاؤں گا۔ شاجی اور چندرکانت گجراتی نے اینک آنکھوں پر لگائی، میلا سا رومال باسکٹ کی جیب میں ڈالا اور کہا، کیا تمہیں اس حقیقت کا احساس ہے کہ تمہیں کس قدر اہم اور خطرناک مشن پر بھیجا گیا ہے؟ کمانڈو جبران نے پنجابی زبان میں ہی جواب دیا، شاجی ہم اپنے وطن پاکستان کی عزت اور ناموس اور استحکام کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا کر دشمن کے ملک میں آئے ہیں، موت ہماری جیب میں ہے، وہ کسی بھی جگہ کسی بھی موڑ پر ہمیں دبوچ سکتی ہے، لیکن ہم یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر نہیں مریں گے۔ شاجی اس چندرکانت کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ عمران نے کمانڈو جبران کے حب الوطنی کے جذبے کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہم طارق بن زیاد کی طرح اپنی ساری کشتیاں جلا کر دشمن کے مورچوں میں آئے ہیں، ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ہمارا مشن کامیابی سے مکمل نہیں ہو جاتا۔ شاجی اور چندرکانت کے چہرے پر بدستور سنجیدگی چھائی رہی۔ عمران سوچنے لگا کہ یہ شخص واقعی بڑا متحمل مزاج آدمی ہے، یوں ہی 25 سال سے دشمن کے پیٹ میں بیٹھا وطن عزیز کے لیے خطرناک ترین جاسوسی نہیں کر رہا، اس آدمی کو ایسے ہی ٹھنڈے مزاج کا سنجیدہ آدمی ہونا چاہیے۔ اب چندرکانت عمران کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تم جب یہاں سے آگے اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤ گے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا میرے ساتھ کسی قسم کا خفیہ پیغام رسانی کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ میں اپنے پاس خفیہ پیغام رسانی کے لیے وائرلیس یا ریڈیو ٹرانسمیٹر رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یاد رکھو، ایک کمانڈو جاسوس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خفیہ ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، جس پر وہ خفیہ کوڈ زبان میں اپنے ملک کو ریڈیو سگنل بھیجتا ہے۔ یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ بھارت کا ملک کوئی دقیانوسی غیر ترقی یافتہ ملک نہیں، یہ ایک جدید اور اعلیٰ ٹیکنالوجی والا ملک ہے اور اب وہ ایٹمی طاقت بھی بن چکا ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر حساس علاقے میں اجنبی سگنل پکڑنا مشکل نہیں، اور یہ معلوم کرنا کہ ریڈیائی سگنل کہاں سے نشر ہو رہے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا، میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن آپ کو جب کوئی رپورٹ یا پیغام پاکستان بھیجنا ہوتا ہے تو آپ کون سا ذریعہ اور کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ شاجی اور چندرکانت ایک دو لمحے عمران کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے سامنے رکھا ہوا رجسٹر بند کرتے ہوئے بولا، میں یہ تمہیں نہیں بتا سکتا اور آئندہ اس قسم کا احمقانہ سوال مجھ سے کرنا بھی مت، آئی ایم سوری، عمران نے فوراً معذرت پیش کر دی۔ شاجی اور چندرکانت نے کمانڈو جبران سے مخاطب ہو کر کہا، تم میرے پاس رہو لیکن میں تمہیں اپنے مکان پر نہیں رکھ سکتا، شہر سے باہر میرا ایک چھوٹا سا اسٹور ہے جہاں میرا سپلائی کا مال پڑا ہے، اس اسٹور کے ساتھ ہی چوکیدار کے لیے ایک کوٹھی بنی ہوئی ہے، اتفاق سے میرا پرانا چوکیدار شدید بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ کر اپنے گاؤں جا چکا ہے، تم وہاں بطور نئے چوکیدار کے اسٹور کی حفاظت کرو گے اور رات کو کوٹھی میں ہی رہو گے، قریب ہی ایک کالونی ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی ہیں، وہاں تمہیں کھانے پینے کی ہر شے مل جائے گی۔ پھر وہ عمران سے مخاطب ہو کر کچھ کہنے لگا تو پارٹیشن کے شیشے کی کھڑکی میں سے دیکھ کر بولا، کوئی بات نہ کرنا، وہ اٹھ کر باہر چلا گیا. عمران اور زیدان نے شیشے کی کھڑکی پر نگاہ ڈالی. ایک گیرے کپڑوں والا سادھو ٹائپ کا آدمی دکان میں داخل ہوا تھا. چندر کانت نے ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا اور گجراتی میں بولا, مہاراج میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا. اور اس نے جیب سے کچھ سکے نکال کر سادھو کے ہاتھ میں تانبے کا جو پیالہ پکڑا ہوا تھا اس میں ڈالے اور ہاتھ باندھ کر کہا, مہاراج اسے سویکار کرے. سادھو نے ہاتھ اٹھا کر شاہ جی اور چندر کانت کو آشیرواد دیا اور دکان سے نکل گیا. چندر کانت واپس آ کر بولا, آج منگلوار ہے, یہ لوگ تانبے کے پیالے میں تیل ڈال کر دکشنا لینے آتے ہیں. اس نے ایک نظر کھڑکی کے شیشے پر ڈالی, وہاں سے بازار میں گزرتے لوگوں کو دیکھا. چندر کانت سے عمران کی طرف متوجہ ہو کر کہا, تم آج چاہت میرے آفس کے اوپر جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں سو گے, کل صبح صبح تم اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤ گے. عمران نے پوچھا, مجھے بھارت کے کون سے شہر جانا ہوگا؟ شاہ جی اور چندر کانت نے کہا, یہ کل تمہیں معلوم ہو جائے گا, لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ حلیہ بدلنا ہوگا. شام کو میں تمہارے لیے کچھ نئے کپڑے لاؤں گا, تم وہ پہن لینا. پھر اس نے کمانڈو جبران سے کہا, تم یہیں بیٹھو, میں عمران کو اوپر چھوڑ کر آتا ہوں, اس کے بعد تمہیں سٹور میں لے جاؤں گا, ناشتہ تم وہیں کرو گے. کمانڈو جبران دفتر میں ہی بیٹھا رہا. شاہ جی اور چندر کانت عمران کو دفتر کے اوپر والے کمرے میں لے آیا. چھوٹا سا کمرہ کباڑ خانہ بنا ہوا تھا, کونے میں ایک چرپائی بچھی ہوئی تھی. اس نے عمران سے کہا, میں خود تمہارے لیے ناشتہ لاتا ہوں, تم نیچے مت آنا. کمانڈو عمران چرپائی پر بیٹھ گیا. زینے کے پاس آ کر اس نے پلٹ کر عمران کی طرف دیکھا اور پوچھا, تم لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ بھی ہے؟ عمران نے کہا, ایک آٹومیٹک پستول اور فالتو میگزین بھی ہے. شاہ جی نے کہا, اسے سنبھال کر رکھنا, اگر میرے دفتر میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو اسے سامنے والی کھڑکی میں سے باہر پھینک دینا. کیا اس سے پہلے بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ کمانڈر عمران نے پوچھا. شاہ جی اور چندر کانت کہنے لگے, کبھی نہیں, لیکن تم آئے ہو تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں, یہاں قدم قدم پر سی آئی ڈی کے آدمی پھر رہے ہیں. وہ چلا گیا. کمانڈو عمران نے اٹھ کر کھڑکی کا پٹ کھول کر باہر دیکھا. نیچے ایک گندا نالا بہ رہا تھا. اس نے سامنے کی جانب نگاہ اٹھائی تو اسے کچھ فاصلے پر انڈین نیوی کا ایک آبدوز شکن جہاز فریٹ آہستہ آہستہ خلیج کھمبات میں داخل ہوتا نظر آیا. اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی. میرے خدا, وہ سوچنے لگا, اپنا یہ آدمی شاہ جی اور چندر کانت تو بالکل دشمن کے سر کے اوپر اور موت کے منہ میں بیٹھا ہے. انڈین نیوی کے جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اس سے موزوں جگہ شاید اور کوئی نہیں تھی. کھڑکی اس نے اس لیے فوراً بند کر دی تھی کہ انتہائی سیکیورٹی کا زون تھا اور عین ممکن ہے کہ خلیج یعنی آبنائے میں سیکیورٹی والے دوربین سے اس علاقے پر نظر رکھے ہوئے ہوں. شاہ جی عمران کے لیے چائے اور ڈبل روٹی لے آئے. کہنے لگے, میں دفتر کو تالا لگا کر جبران کو سٹور پر لے جا رہا ہوں, تم یہیں خاموشی سے بیٹھے رہنا, مجھے ایک گھنٹہ لگ جائے گا. اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور بولا, اس کھڑکی کو کھولنے کی غلطی مت کرنا, یہ سارے مکان خلیج کی سیکیورٹی والوں کی نگاہوں میں ہے. عمران نے کہا, مجھے اس کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں, تم فکر نہ کرنا. عمران نے دشمن کی سرزمین میں قدم رکھنے کے بعد یہ پہلا جھوٹ بولا تھا. اتنا جھوٹ اس کی کمانڈو ٹریننگ کا حصہ تھا اور اسے اس کی خاص تربیت دی گئی تھی. شاہ جی اور چندر کانت دفتر کو تالا لگا کر جبران کو ساتھ لے کر چلے گئے. کمانڈو عمران بند کمرے میں بڑے صبر اور استقامت سے بیٹھا رہا. حالانکہ وہاں گرمی تھی اور کھڑکی کھولنے سے اندر سمندر کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آ سکتی تھی, مگر دوسری بار وہ یہ حماقت نہیں کر سکتا تھا. ایک گھنٹے کے بعد شاہ جی اور چندر کانت واپس آ گئے. کہنے لگے, جبران کو میں نے ناشتہ بھی کروا دیا ہے اور سٹور کی چابی بھی دے دی ہے, جب تک تم اپنے مشن سے واپس نہیں آؤ گے وہ اسی جگہ رہے گا. وہ کمرے کو باہر سے تالا لگا کر نیچے دفتر میں جا کر بیٹھ گیا. لوگ اس سے ملنے آتے رہے, کبھی کبھی ٹیلی فون کی گھنٹی بھی بج اٹھتی تھی. شاہ جی اور چندر کانت فون پر گجراتی زبان میں بالکل ہندوؤں کی طرح بڑی لجاجت کے ساتھ کوئی بات کرتے اور پھر فون بند ہو جاتا. دوپہر کے وقت دفتر میں ذرا خاموشی ہوئی تو چندر کانت مجھے خود اوپر آ کر کھانا دے گئے. کہنے لگے, اب میں شام کو آؤں گا, تھوڑی دیر کے لیے مجھے دفتر کو تالا لگا کر مارکیٹ میں جانا ہوگا, تمہارے لیے نئے کپڑے لانے ہیں, تم کمرے سے باہر قدم مت نکالنا. عمران کھانا کھا کر چارپائی پر لیٹ گیا. رات بھر کا جاگا ہوا تھا, اسے بہت جلد نیند آ گئی. اسے شاہ جی اور چندر کانت نے آ کر جگایا. وہ کمانڈو عمران کے لیے میلخوری رنگ کی پتلون کمیز اور ٹھنڈی جیکٹ لائے تھے, ایک جوڑا جوتوں کا بھی تھا. کہنے لگے, تمہیں اپنا ہندوانہ نام یاد ہے نا؟ عمران بولا, مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے, میرا نام دیوی دت ہے. और ये गान का नाम धर्मदास है। चंद्रकांत ने कहा, तुम्हें इंडिया में रहकर गांधी कैप और कांग्रेसी खद्दर का लिबास पहनने की जरूरत नहीं। आजकल यहाँ जमाना बहुत बदल चुका है। हिंदू सिख लड़के और लड़कियां नेकरे पहनकर कॉलेज जाती हैं। खद्दर के कुर्ते पजामे माजी का किस्सा बन चुके हैं। ये लिबास सिर्फ कांग्रेस के लीडर और वर्कर्स ही पहनते हैं। मैं इसलिए ये लिबास पहनता हूँ कि मैंने शुरू ही से यही पहनावा रखा हुआ है। मैं इसे बदलना नहीं चाहता। पहनावा बदलने से मैं खामखा लोगों की नजरों में आ जाऊंगा। दफ्तर उसने बंद कर दिया था। रात का खाना चंद्रकांत से इमरान के साथ दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में बैठकर खाया। कहने लगे, मैं एक लंबे अरसे से यहाँ रहकर इंडियन नेवी के जहाजों की नकलो हरकत का जायजा ले रहा हूँ। अब तो मैं जहाज की सीटी की आवाज से पहचान लेता हूँ कि ये फ्रेट की आवाज है। ये बड़े जंगी जहाज की आवाज है और तैयारा बर्दार बहरी जहाज की आवाज है और ये आम पेट्रोलिंग मोटरबोट की आवाज है। जब इस खिड़की में से एक खास वक्त पर किसी जंगी जहाज को खलीज में से दाखिल होते देखता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है कि वो खलीज के अंदर जाकर कौन से खुफिया मकाम पर जाकर लंगरअंदाज होगा। इसी तरह मुझे इंडियन नेवी के सबसे बड़े तैयारा बर्दार जंगी जहाज का भी इल्म है कि वो खलीज में से किन खुफिया रास्तों से गुजरकर किस जगह जाकर लंगरअंदाज होता है। ये मालूमात मैं हर माह एक सर्वे रिपोर्ट की शक्ल में पाकिस्तान पहुंचा देता हूँ। मेरी ये मालूमात तुम्हारे मिशन यू बोट 29 में भी बहुत काम आएंगी। कमांडो इमरान ने शाजी उर्फ चंद्रकांत से पूछा, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि मुझे कौन से शहर जाना है और वहाँ मुझे अपने किस आदमी से मिलना है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि बकौल आपके मैं सुबह सवेरे मुंह अंधेरे यहाँ से रवाना होने वाला हूँ। शाजी उर्फ चंद्रकांत ने इमरान की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूँ। पहले ये बताओ कि क्या तुम पहले कभी इंडिया आए हो? अगर आए हो तो क्या दिल्ली शहर तुमने देखा है? इमरान ने कहा, एक दिनी जमात के साथ मैं निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी देने गया तो कई बार दिल्ली आया हूँ और इस शहर की मैंने खूब सैर भी की है। इसके अलावा वीजा लेकर दोस्तों के साथ अमृतसर और चंडीगढ़ क्रिकेट मैच देखने भी आता रहा हूँ। इसके सिवा मैं इंडिया कभी नहीं आया। अब इस इलाके को देखने का इत्तेफाक हुआ है। शाजी और चंद्रकांत बोले, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम दिल्ली शहर से वाकिफ हो। अब मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम्हें कभी दिल्ली की जामे मस्जिद देखने का इत्तेफाक हुआ है? इमरान बोला, हम अपनी दीनी जमात के अरकान के साथ जब भी दिल्ली आते थे तो जुम्मे की नमाज दिल्ली की जामे मस्जिद में ही पढ़ते थे। शाजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, फिर तुम्हें ये भी मालूम होगा कि जामे मस्जिद के इर्द गिर्द कई होटल और रेस्टोरेंट हैं और यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। इमरान ने कहा, जी हाँ मुझे मालूम है, हम लोग वहाँ चौक के एक होटल में बैठकर दोपहर का खाना भी खाते थे। चंद्रकांत कहने लगे, बस अब तुम वहाँ पहुँच गए हो जहाँ मैं तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ। जामे मस्जिद के उकब में जो चौक है वहाँ एक दरमियाने दर्जे का होटल है जिसका नाम डैश है। शाजी उर्फ चंद्रकांत ने कमांडो इमरान को इस होटल का सही नाम बता दिया जिसे हम मसलहतन यहाँ जाहिर नहीं करेंगे। हम इसका फर्जी नाम नगीना होटल रख लेते हैं और चंद्रकांत ने इस होटल के मालिक का जो नाम बताया था वो भी हम आपसे पोशीदा रख रहे हैं। इसका भी फर्जी नाम हाजी जमालुद्दीन रख लेते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हमने इलाके का हुदूद अरबा भी बदल दिया है क्योंकि ये लोग आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और वतन अजीज के लिए अपनी जान और अपने बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डालकर काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं और उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो पाकिस्तान को ताकतवर और दुश्मनों के हथकंडों के से महफूज देखना चाहते हैं। ये तब्दीलियाँ बहुत जरूरी हैं लेकिन इससे जरूरत और शुजात की इस दास्तान में कोई तब्दीली नहीं की गई। तमाम सनसनी खेज और हुबुल वतनी में सरशार वाकयात इसी तरह पेश किए जा रहे हैं जिस तरह वो वकू पजीर हुए थे। हम चाहेंगे कि आप यहाँ से ये बात अपने जहन में रखें कि हम दुश्मन के मुल्क भारत में और भारत के हर शहर में अपने जिन आदमियों का जिक्र करेंगे उन सब के नाम फर्जी होंगे। हुलिया फर्जी होगा और हुदूद अरबा भी तब्दील किया गया होगा लेकिन वाकयात हर्फ बहर्फ सच्चे होंगे और हम हुर्रियत और शजाअत की हुबुल वतनी और इस्लाम के जज्बे में डूबी हुई मुजाहिदाना कमांडो दास्तान को लेकर आगे चलते हैं। शाजी और चंद्रकांत इमरान को कह रहे थे कि चौक जामे मस्जिद में नगीना होटल है जिसके मालिक का नाम जमालुद्दीन है मगर लोग इन्हें हाजी साहब कहकर बुलाते हैं। तुम दिल्ली पहुंचकर हाजी साहब से जाकर मिलोगे, मैं तुम्हें खुफिया जबान में लिखा हुआ एक खत दूंगा وہ خط تم حاجی صاحب کو دو گے وہ سب کچھ سمجھ جائیں گے کہ تم کون ہو اور کس مشن پر بھارت آئے ہو. اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ تمہیں حاجی صاحب خود ہی بتائیں گے. تمہاری گاڑی بھاونگر سے صبح منہ اندھیرے چلتی ہے, یہ گاڑی تمہیں احمد آباد تک لے جائے گی. احمد آباد سے تم دلی جانے والی ٹرین پکڑو گے اور جو تمہیں ادے پور, اجمیر شریف, جے پور, کلور اور علی گڑھ سے ہوتی ہوئی دلی پہنچا دے گی. تمہارا دلی تک کا ٹکٹ اور راستے کا خرچہ یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے تمہیں مل جائے گا. حاجی صاحب کے پاس دلی پہنچنے کے بعد تمہیں روپے پیسے کی کوئی کمی محسوس نہ ہوگی. اب تم آرام کرو, میں صبح 4 بجے آ کر تمہیں جگا دوں گا. شادی یعنی چندر کانت عمران کو شب خیر کہہ کر چلے گئے. عمران کچھ دیر بستر پر لیٹا بہت سی باتوں پر غور کرتا رہا, پھر سو گیا. صبح 4 بجے شادی نے آ کر سے جگایا اور کہا, جلدی سے تیار ہو جاؤ اور ناشتہ تم راستے میں کرو گے. عمران نے جلدی سے منہ دھو کر پتلون کمیز اور جیکٹ پہنی. شادی اور چندر کانت نے کچھ روپے اور بھاونگر سے دلی تک کا 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کے حوالے کیا اور کہا, پستول اچھی طرح سے چھپا کر رکھنا, اگر راستے میں کوئی خطرہ دیکھو تو اس کو کسی جگہ پھینک دینا. ابھی تمہیں اسلحے وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں, جب ضرورت پڑے گی تو تمہیں ہر قسم کا اسلحہ مل جائے گا. تمہارا ساتھی کمانڈو جبران میرے پاس رہے گا اور ہم تمہاری واپسی کا انتظار کریں گے. اب خاموشی کے ساتھ دفتر کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر نکل جاؤ. آگے ایک چوک آئے گا, اس چوک میں تمہیں کوئی رکشا ٹیکسی مل جائے گی. اللہ حافظ. اللہ تمہیں اپنے مشن میں کامیاب کرے, آمین. عمران شاجی سے ہاتھ ملا کر کمرے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے دفتر میں آ گیا. دفتر کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر بازار میں نکل گیا. پو پھٹ رہی تھی, ابھی اندھیرا تھا. بازار میں بجلی کے لیمپ روشن تھے, جس طرف جانے کو شاجی نے بتایا تھا وہ اسی طرف چل پڑا. بازار بالکل خالی تھا, دور کسی مندر سے گھنٹی کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھی. چوک میں آیا تو وہاں صرف ایک موٹر رکشا کھڑا تھا جو خالی تھا, اس کا ڈرائیور جاگ رہا تھا. عمران نے گجراتی زبان میں کہا, ریلوے اسٹیشن لے چلو. وہ رکشے میں بیٹھ گیا اور رکشا بھاونگر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا. اسٹیشن پر زیادہ رونق نہیں تھی, وہ پلیٹ فارم پر آ گیا. پلیٹ فارم پر احمد آباد جانے والی گاڑی ابھی نہیں لگی تھی, تھوڑے سے مسافر بیٹھے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے. چائے کی کینٹین کھلی ہوئی تھی, 2-3 مسافر کاؤنٹر کے پاس کھڑے ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے. عمران نے بھی وہیں کھڑے کھڑے ناشتہ کیا اور چائے پیتے ہوئے اس نے مسافروں کا جائزہ لیا. کمزور چہروں والے مفلوک الحال قسم کے مسافر تھے. پولیس کا ایک سپاہی چھوٹا سا ڈنڈا گھماتا پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا. عمران کو اپنے پستول کا خیال آ گیا جو اس نے اپنی پتلون کی اندر جیب میں چھپایا ہوا تھا. تشویش کی بظاہر کوئی بات نہیں تھی, پولیس کے سپاہی نے عمران کی طرف دیکھا بھی نہیں. عمران کو ہنگامہ خیز حالات میں بھی پرسکون رہنے کی خاص تربیت ملی تھی. وہ خاموشی اور سکون کے ساتھ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے چائے پیتا رہا. پلیٹ فارم کے تمام پنکھے چل رہے تھے, بتیاں جل رہی تھیں. جہاں پلیٹ فارم کی چھت ختم ہوتی تھی وہاں صبح کی ہلکی ہلکی نیلگون روشنی نمودار ہونے لگی. اتنے میں ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر لگ گئی. دوسرے مسافروں کے ساتھ عمران بھی 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں بیٹھ گیا. ڈبے میں پہلے سے مسافر لمبی تان کر سو رہے تھے. یہ ٹرین صرف احمد آباد تک جا رہی تھی. ٹرین کچھ دیر کے بعد چل پڑی. شہر سے نکلنے کے بعد دونوں جانب ہرے ہرے کھیت شروع ہو گئے. جب احمد آباد قریب آیا تو پہلے دونوں طرف بڑے بڑے کتنے ہی کارخانے گزرے, یہ سب کپڑے کے کارخانے تھے. احمد آباد پر ٹرین رکی تو سارے مسافر اتر گئے. معلوم ہوا کہ دلی جانے والی ٹرین 1 گھنٹے بعد چلے گی. عمران نے پستول کے ساتھ پلیٹ فارم پر بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اور 3rd کلاس کے مسافر خانے میں آ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا. احمد آباد کا اسٹیشن کافی بڑا تھا, اس وقت تک دن کے 9 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا. آخر دلی جانے والی گاڑی بھی آ گئی. دلی کے مسافر پلیٹ فارم کی طرف دوڑ پڑے, ان کے پیچھے پیچھے عمران بھی پلیٹ فارم پر آ گیا. اس نے گہری نظر سے پلیٹ فارم کا جائزہ لیا, اسے کوئی خاص بات نظر نہ آئی. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کسی کی نگاہ میں تو نہیں آ گیا. ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ 3rd کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گیا. آدھے گھنٹے کے بعد ٹرین دلی کی طرف چل پڑی. یہ کافی لمبا سفر تھا, ٹرین ایکسپریس تھی. احمد آباد سے نکلتے ہی ہوا سے باتیں کرنے لگی, چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی چلی جا رہی تھی. عمران کو خوشی ہوئی کہ وہ اپنی منزل پر جلدی پہنچ جائے گا. شادی اور چندر کانت گجراتی نے دلی کے نگینہ ہوٹل والے حاجی صاحب کے نام جو کوڈ الفاظ میں خط لکھ کر دیا تھا وہ لفافے میں بند عمران کی جیب میں محفوظ تھا. سارا دن سفر میں گزر گیا, شام بھی گزر گئی. ٹرین علی گڑھ پہنچی تو رات ہو چکی تھی. یہ علاقے کمانڈو عمران پہلے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ٹرین رات کے 11 بجے کے قریب دلی پہنچی۔ عمران نے رکشا پکڑا اور جامع مسجد میں آ گیا۔ چوک میں نگینہ ہوٹل تلاش کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ درمیانے درجے کا 3 منزلہ ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں کچھ لوگ بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ دلی میں گجرات کاٹیاواڑ کے مقابلے میں موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ کمانڈو عمران بھرپور جوان آدمی تھا۔ کمانڈو کی تربیت نے اس کے جسم کو کسرتی اور لوہے کی طرح مضبوط بنا دیا تھا۔ اسے سردی کا زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دلی میں لوگوں نے خوب گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ عمران نے ہوٹل کے ایک لڑکے سے حاجی صاحب کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا اور بولا، حاجی صاحب وہ سامنے آرام کرسی پر بیٹھے ہیں۔ کاؤنٹر کے پاس کرسی پر جو شخص بیٹھا تھا اس کا رنگ گندمی تھا۔ عمر 50 سال سے 1-2 سال اوپر کی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی جس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سر پر گرم اونی ٹوپی تھی۔ سفید کرتے پاجامے کے اوپر پشمینے کی گرم چادر اوڑھ رکھی تھی اور بڑے پرسکون انداز سے کرسی پر نیم دراز حکا پی رہے تھے۔ عمران ہوٹل کے دروازے کی ایک طرف کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حاجی صاحب اسی لائن کے آدمی تھے۔ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یا تو یہ شخص سی آئی ڈی کا آدمی ہے یا اپنے انٹیلیجنس کے کسی آدمی نے اس کو ان کے پاس بھیجا ہے۔ ایک بار نظر بھر کر عمران کو دیکھا اور پھر کاؤنٹر پر جو منشی حساب کتاب کر رہا تھا اس سے باتیں کرنے لگے، لیکن کنچیوں سے عمران کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ عمران آگے بڑھ کر ان کے پاس گیا، سلام کیا۔ انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر حکے کی لے ایک طرف کر دی اور پوچھا، میاں تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ عمران نے شاہ جی اس چندرکانت کا خط جیب سے نکال کر انہیں دیا اور کہا، آپ کے نام یہ خط لایا ہوں۔ حاجی صاحب نے لفافہ کھولا اور عبارت کو دیکھتے ہی بولے، میاں تشریف رکھیں۔ عمران ان کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خط پڑھ کر حاجی صاحب بولے، بہن بھائی سب خیریت سے ہے نا؟ عمران نے کہا، جی ہاں اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ نے کھانا کھایا یا نہیں؟ عمران نے کہا، جی اسٹیشن پر کھا لیا تھا، شکریہ۔ رات کافی گزر چکی ہے، میرا خیال ہے اب آپ آرام کریں، صبح باتیں ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ عمران کو ہوٹل کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں لے آئے جہاں پلنگ پر بستر لگا ہوا تھا، کمبل تہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد ان کے قریب آئے اور بولے، تمہارا کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا تھا؟ عمران نے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ کہنے لگے، بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے انٹرکام فون پر کسی سے کہا کہ کمرہ نمبر 3 میں چائے لے آؤ۔ فون بند کر کے بولے، میں نے شادی کا خط پڑھ لیا ہے، تمہارے بارے میں انہوں نے سب کچھ بڑی تفصیل سے لکھ کر دیا ہے۔ یہ بتاؤ، کیا تم شوقیہ کمانڈو ہو یا تم نے باقاعدہ کمانڈو کی ٹریننگ حاصل کی ہے؟ عمران نے کہا، جی میں فوج کی کمانڈو بٹالین کا کمانڈنگ آفیسر رہ چکا ہوں۔ فوج سے سبکدوش ہونے کے بعد مجھے جہاد کشمیر میں شرکت اور وطن پاک کے استحکام کے لیے کچھ کام کرنے کا جذبہ یہاں لے آیا ہے۔ بڑی مبارک بات ہے، حاجی صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، تم لوگ خوش قسمت ہو کے پاکستان میں رہ رہے ہو جو ایک آزاد اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کے اتنی طاقت بن جانے سے بھارت کے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اب ہمیشہ سلامت اور مستحکم رہے گا، لیکن ہندو پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمران نے کہا، ہندوؤں کے انہی ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے اور کشمیری مسلمانوں کے حق کے خود ارادیت کی خاطر کٹ مرنے کا جذبہ مجھے دشمن کے گھر میں کھینچ لایا ہے۔ حاجی صاحب بولے، شادی نے تمہارا اسلامی نام عمران لکھا ہے، یہی نام ہے تمہارا؟ جی ہاں، عمران نے جواب دیا۔ حاجی صاحب نے کہا، میاں عمران ابھی تم آرام کرو، کل تم سے باقی باتیں ہوں گی۔ اور ہاں، تمہارا پستول کہاں ہے؟ عمران نے کہا، میں نے اسے اپنے انڈر ویئر میں چھپا رکھا ہے، وہ نکال کر مجھے دے دو، اس کا تمہارے پاس رہنا ٹھیک نہیں۔ کمانڈو کبھی اپنا اسلحہ کسی اجنبی کو نہیں دیتا، لیکن شادی نے حاجی صاحب کا جو حلیہ بتایا تھا، حاجی صاحب کا وہی حلیہ تھا، اور انہوں نے مرموز زبان میں لکھے ہوئے خط کی تحریر بھی پڑھ لی تھی۔ یہ حاجی صاحب کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عمران کو ہچکچاتے دیکھ کر حاجی صاحب بولے، میاں یہ تمہاری امانت میرے پاس رہے گی، جب اس کی ضرورت سمجھو تو مجھ سے لے لینا۔ اس نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ اور عمران نے پستول نکال کر ماں میگزین ان کے حوالے کر دیا۔ پستول کو رومال میں لپیٹ کر انہوں نے چادر کے اندر چھپا لیا۔ اتنے میں لڑکا چائے لے کر آ گیا، وہ چائے پینے لگے۔ لڑکے کو باہر بھیج کر حاجی صاحب نے اٹھ کر دروازے کے باہر جھانک کر دیکھا۔ جب انہیں یقین آ گیا کہ باہر کوئی نہیں ہے تو دروازہ کھلا ہی رہنے دیا اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ کہنے لگے، عمران میاں تم جس مشن پر آئے ہو وہ اس اعتبار سے بہت خطرناک ہے کہ یہ سانپ کے منہ سے ہیرا نکال کر لانے والی بات ہے، اس میں ہر قدم پر جان کا خطرہ ہے، ذرا سی غفلت ذرا سا غلط قدم اٹھا تو تمہارے ساتھ ہم بھی پھانسی کے تختے پر پہنچ جائیں گے۔ عمران نے کہا، حاجی صاحب یہ ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس مہم میں میرا کوئی قدم غلط نہیں اٹھے گا، اور اگر کسی وجہ سے ایسا ہو گیا تو میں اکیلا ہی پھانسی پر چڑھوں گا، میری زبان سے ہرگز ہرگز کسی دوسرے کا نام نہیں نکلے گا۔ حاجی صاحب خاموشی سے عمران کی باتیں سن رہے تھے اور چائے بھی پی رہے تھے، پیالی میز پر رکھ کر دروازے کے پاس گئے، باہر جھانک کر دیکھا اور عمران کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ شاہ جی، گجراتی نے خفیہ زبان میں لکھے ہوئے خط میں لکھا تھا کہ تم لوگوں کو اس بحری جہاز کے بارے میں معلومات چاہیے جو بھاری مقدار اور بھاری تعداد میں گولہ بارود اور جدید ترین اسلحہ لے کر یورپ کی کسی بندرگاہ سے چل پڑا ہے اور جسے گجرات کاٹیاواڑ کی کسی بندرگاہ پر آ کر لگنا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، اس وقت ہمارے سامنے یہی مشن ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اس جہاز کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ جہاز کا نام کیا ہے۔ جہاز کا نام معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسلحہ کسی جنگی جہاز میں نہیں لایا جا رہا بلکہ مرچنٹ نیوی کے ایک عام بار بردار جہاز میں لایا جا رہا ہے جس پر انڈیا کا جھنڈا بھی نہیں لگا ہوا۔ یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اسلحہ بردار جہاز کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے۔ گجرات کاٹیاواڑ کے ساحل پر بار بردار جہاز آتے ہی رہتے ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنے طور پر یہ معلوم کر سکیں کہ وہ بار بردار جہاز کون سا ہے جس میں بھاری مقدار میں گولہ بارود اور اسلحہ لدا ہوا ہے۔ اگر ہمیں جہاز کا نام اور نمبر معلوم ہو جائے تو اس خاص جہاز کی نشاندہی ہو جائے گی، بس ہمیں صرف اتنی معلومات درکار ہیں جو ہمیں انڈین گورنمنٹ کے محکمہ دفاع کے سیکرٹ کاغذات سے ہی مل سکتی ہیں جو دلی کے سیکٹریٹ میں ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ یہ اسلحہ کشمیر کے محاذ پر کشمیری حریت پرستوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ یہ فرمائیے کہ آپ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ حاجی صاحب بولے، اس وقت تو آپ آرام کریں، انشاءاللہ اس موضوع پر کل تفصیل سے گفتگو ہوگی، کل تک یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ میں آپ کو کس حد تک اس بارے میں مدد دے سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر حاجی صاحب شب بخیر کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنی لگا لی اور بستر میں لیٹ کر کمبل اوپر کر لیا اور سوچنے لگا کہ کیا حاجی صاحب ہماری مدد کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 1 ختم ہوا۔